تو سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات نازل ہوتی. برکات برکت کی جمع ہے. مسجد سے نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک, تو فضل سے مراد رزق ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعے کی نماز کی بات چل رہی ہے, جب نماز پوری کر چکو تو زمین پر پھیل جاؤ, زمین پر چلو پھرو اور اللہ تعالیٰ کی روزی تلاش کرو. اب دکان کھولو, روزی تلاش کرو. فضل سے مراد یہاں روزی ہے. جب رزق کا نام اللہ تعالیٰ نے فضل رکھ دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ جب عبادت کر کے مسجد سے نکلو تو اللہ تعالیٰ سے کہو, اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا یعنی رزق کا سوال کرتا ہوں. مطلب یہ کہ اے اللہ, باطن تو نور سے بھر گیا, عبادت کر کے آ رہے ہیں, مگر آپ نے پیٹ بھی تو دیا ہے, اب اس کے لیے بھی کچھ چاہیے, کچھ انڈا ڈبل روٹی مکھن بھی چاہیے. وابتغوا من فضل اللہ, اس سے اس دعا کی ایک خاص ربط ہے. نبی علیہ السلام سے زیادہ اللہ کا مزاج شناس کون ہو سکتا ہے؟ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزی کی تلاش کی اجازت دے رہے ہیں, تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا سکھا دی کہ اللہ تعالیٰ سے روزی مانگو. اے اللہ, ہم مسجد سے نکل رہے ہیں, ہم لوگوں کو روزی بھی دیجئے. تو حکمت کی پانچ تفسیروں میں سے دو تفسیر ہو گئی, حقائق الکتاب و دقائقہ و طریق السنہ. آگے فرماتے ہیں, صلو کما رایتمونی وصلی کی شرح اور طریق السنہ کی تعلیم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ, وہ نبی سنت کا طریقہ سکھائے. مثلا نماز تو فرض ہے, مگر نماز کا پورا طریقہ قرآن شریف میں نہیں ہے. بتائیے, قرآن کریم میں کہیں التحیات ہے, مغرب کی تین رکعات کا حکم ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں حدیث نہیں مانتے, وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ لہذا حدیث کو ماننا اور صحابہ کو جو صحابہ نے جیسے سمجھا اس کو سمجھنا ضروری ہے امت کے لیے. جو لوگ حدیث اور صحابہ کو درمیان سے ہٹانا چاہتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جو ابھی یہاں نظر نہیں آتے ہمیں, لیکن ایسے لوگ نہ مسجدوں میں آتے ہیں, بس اپنے زوم میں بڑے پکے مسلمان ہیں کہ ہم تو حدیثیں تو ضعیف ہیں, ہم تو حدیث کو مانتے نہیں, ڈائریکٹ قرآن کو مانگ. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے کہ ان کے پیٹ بھرے ہوں گے, یعنی وہ عیش و عشرت والے لوگ ہوں گے, اور وہ حدیثوں کا انکار کریں گے, صرف قرآن کہیں گے. قرآن سے ہماری اپنی بات ثابت کر سکتے ہو تو کرو, چاہے قرآن سے کوئی نماز پوری ثابت کر دے کہ عشاء کی 17 رکعت ہے یا 9 رکعت ہے. چلو 9 ہی رکعت دکھا دو, 17 نہیں, 9 بھی نہیں ہے, وتر کا بھی کوئی ذکر نہیں. سب حدیث شریف میں, ساری شروحات حدیث شریف میں, اس میں ایک اندازے کے تحت صرف بتا دیا گیا کہ کچھ نمازیں, چند نمازیں اندھیرے میں پڑھنی ہے, دو اجالے میں پڑھنی ہے, بس یہ بتا دیا کہ کوئی اتنا وقت ہونا چاہیے, زوال کے بعد کا وقت ہونا چاہیے, ظہر کا. یہ سب چیزیں حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے سکھائیں, اور حدیث شریف مولانا منظور نعمانی صاحب نے نقل کی ہے اپنے معارف الحدیث میں کہ جب نماز کا حکم ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جا کے بتاؤ نماز کیسے پڑھنی ہے. نماز کا طریقہ بھی بتایا اور وقت بھی بتایا, نماز کا وقت بھی بتایا. پہلے دن ساری نمازیں اول وقت میں پڑھی, جیسے شوافے پڑھتے ہیں. جیسے آج کل 4:18 پر سحر ہے تو شوافے تقریباً 4:30 نماز پڑھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں 5:20 ہے پھر بھی نمازی ندارد. مغرب میں 5 صفحے ہوتی ہیں اور فجر میں 2 صف بھی مشکل سے ہوتی ہے, نیند پوری نہیں ہوتی بیچاروں کی. پھر ہیلا بھی ہے کہ بجلی چلی جاتی ہے, گرمی ہوتی ہے, نیند پوری نہیں ہوتی. تو لیکن یہ لوگ سردی میں کہاں ہوتے ہیں, سردی میں بھی نہیں آتے پورے. چلو بھائی, سردی میں تو بجلی اگر جاتی بھی ہے تو کیا نقصان ہوتا, لیکن نہیں پڑھنے والے کے پاس ہیلے ہی بہانے ہوتے ہیں, کام نہیں ہوتا. اور کام کرنے والوں کے پاس ہیلے بہانے نہیں ہوتے, وہ کام کرنا جانتے. یہ 2 صفحے آ رہی ہیں, یہ بھی تو آخر اسی ماحول میں رہ رہے ہیں, ان کو یہ بھی تو آخر فجر میں اٹھ کے آ رہے ہیں, یہ ان کے لیے حجت قائم ہو جائے گی. بہرحال سب نمازیں شوافے جو ہیں وہ اول وقت میں پڑھتے ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس دن ساری نمازیں اول وقت میں پڑھ کے دکھایا اور دوسرے دن پھر ساری نمازیں آخر وقت میں، جیسے عصر کی نماز ابھی 5:30 بجے 5:15 بجے پڑھ لی جائے اور دوسرے دن 6:15 بجے 6:30 بجے کہ آخر وقت اس کا یہاں تک ہے، تو پہلے دن اول وقت میں نمازیں پڑھائی، دوسرے دن آخری وقت میں نمازیں پڑھائی، اور پھر فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان میں آپ کا وقت ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی سے لیا کہ دونوں کے درمیان میں کہ تھوڑا سا وقت گزر جائے اور کچھ وقت باقی بھی رہے، ایسا بھی نہ ہو کہ وقت ایک دم پھیکا ہونے لگے کہ عصر کی نماز کوئی 6:30 7 بجے پڑھنے لگے، اتنا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک دم 5 بجے پڑھ لے یہ بھی جو ہے یہ بھی سنت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس لیے امام صاحب نے درمیان میں دونوں کے درمیان میں نماز کا طریقہ رکھا۔ تو اگر قرآن کریم کو ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں التحیات کہاں ہے، مغرب کی 3 رکعت کہاں ہے، قرآن پاک تو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے لیکن کیسے پڑھیں وہ ہے طریق السنہ، نبی کے طریقے پر جو نماز ادا ہوگی وہ قبول ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، صلوا کما رأیتمونی اصلی، اے صحابہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، ایسے نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یہ صرف صحابہ کی آنکھوں کو شرف حاصل ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں پایا اور دیکھا، صحابہ کے علاوہ کون ہے جس نے پیغمبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، خواہ امام بخاری ہی کیوں نہ ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کیوں نہ ہو، کسی کو یہ شرف حاصل نہیں، یہ صحابہ کی قسمت تھی جنہوں نے کما رأیتمونی اصلی کا مقام پایا، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جیسا تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، بس اس کی نقل کرو، اس کی صورت بنا لو، نبوت کی نماز کی بات اتنی کیفیت تمہیں کہاں حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک عام آدمی کی نماز اللہ والوں کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اسی طرح اللہ والوں کی نماز اور صحابہ کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، پھر صحابہ کی نماز اور نبی کی نماز میں نبی علیہ السلام کی نماز میں بھی خاصا فرق، لہذا فرمایا تم میرے جیسی نماز باطنی اعتبار سے کہاں پڑھ سکتے ہو، بس میری نقل کر لو، جیسے میں نماز میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، جیسے میں رکوع سجدے کرتا ہوں، تم میرے قیام قعود اور رکوع اور سجود کی نقل کر لو، تو نقل کی برکت سے تمہیں سب انعام مل جائے گا، تمہاری نماز قبول ہو جائے گی۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسا تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں، تم اس کی نقل کر لو، ورنہ وہ دل کہاں سے پاؤ گے جو پیغمبر کے سینے میں ہے، وہ مقام نبوت، وہ مقام قرب الہی کہاں سے پاؤ گے۔ تو حکمت کی تیسری تفسیر الفقہ فی الدین ہے، دین کی سمجھ ہو، بعض لوگ علم تو بہت رکھتے ہیں لیکن دین کی سمجھ نہیں رکھتے، تفقہ نہیں ہے، دین کی سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے شیخ عبدالشاہ عبدالغنی پھولپوری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، ایک من علم کے لیے، علم کے لیے عقل و فہم بھی چاہیے، بے وقوف انسان کو اگر مولوی بنا دو تو ہر جگہ اس طاقت کا غلط استعمال کرے گا۔ مولانا براؤ صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لندن میں ایک شخص نے گیراج میں موٹر پیش کی، اس کو ٹھیک کر دو، اس نے ایک چھوٹی سی ہتوڑی اٹھائی اور ایک پرزے پر ٹھک ٹھک سے مار دیا اور کہا لائیے 10 پاؤنڈ جو یہاں کا 500 روپیہ ہے، یہ اس زمانے کا 30-40 سال پہلے کی بات، اب گویا 5,000 روپے۔ موٹر والے نے کہا میاں ایک ہتوڑا ہی تو ٹھک سے مارا ہے، کون سا کمال کر دیا جو 10 پاؤنڈ مانگ رہے ہو، تو یہ محنت تو 1 پاؤنڈ کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ہتھوڑی مارنے کا پیسہ تھوڑی لیا ہے، اس نے اس دماغ کا لیا ہے کہ ہتھوڑی کہاں ماری جائے، فن کا پیسہ ہوتا ہے، فن اور تجربے کی بات ہوتی ہے کہ کہاں ہتھوڑی کہاں ماری جائے گی، کس پرزے پر ماری جائے گی، کتنی طاقت سے ماری جائے گی، اس کا پیسہ لیا ہے، اس کا نام حکمت ہے۔ الفقہ فی الدین کے معنی ہے ہم دین کو کس طرح استعمال کریں اور کیسے سمجھیں۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحم اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے، 12 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو خواب میں ہوئی تھی، اور ایک مرتبہ اتنے غور سے قریب سے دیکھا کہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے بھی پوچھا کہ عبد الغنی کی آج تم نے ہمیں خوب دیکھ لیا، فرمایا ہاں عبد الغنی تم نے آج ہمیں خوب دیکھ لیا۔ لہذا وہ جن کی روایت حضرت والا بیان فرماتے تھے کہ اتنے اخلاق والے تھے کہ ایک آدمی ایک کوئی جھاڑو لگانے والا تھا، جھاڑو جھاڑو لگانے والا تھا اس سے کچھ بے اصولی ہو گئی، تو حضرت نے اس کو صبح کو خوب ڈانٹا، اور اس کے بعد پھر بعد میں خیال آیا کہ یہ میرا مرید نہیں ہے، شاگرد نہیں ہے، میرا ملازم بھی نہیں، یہ تو حکومت کا ملازم ہے، اس نے اگر کچھ گڑبڑ کی تو مجھے ڈانٹنے کا کیا حق تھا، لہذا اب اس سے معافی مانگنے کی فکر لگی۔ اب اس کے گاؤں گئے، پوچھ پوچھ کے، اس کے گاؤں چدنی پور کہیں اس کا گاؤں تھا، وہاں گئے، شام ہو گئی، راستہ بھول گئے، بڑی مشکل سے اس کے پاس پہنچے، اور پھر جا کے کہا کہ دیکھو بھائی، میں نے تمہیں بہت سخت سخت کہہ دیا، اب مجھے معاف کر دو، ورنہ جو ہے مجھے خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے میری پکڑ نہ فرمانے۔ جتنا آدمی اللہ والا ہوتا ہے اتنی چھوٹی چھوٹی سی بات سے ڈرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت، آپ تو میرے ابا کی جگہ ہیں، آپ کو میں کیا معاف کروں، آپ نے کہہ دیا تو کیا ہو، مجھے تو کچھ ایسا احساس بھی نہیں، تو آپ ہی آگے۔ کہا نہیں، اب مجھے یہ سب نہیں جانتا، جب تک تم نہیں کہو گے معاف کر دیا جب تک میں نہیں جاؤں گا یہاں۔ اس نے کہا اچھا حضرت، آپ فرماتے ہیں تو کہہ دیتا ہوں، میں نے معاف کر دیا۔ پھر جب وہاں سے واپس آئے، پھر خواب میں اسی دن زیارت ہوئی رات میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت پوری فرماتے تھے کہ میری کشتی جا رہی ہے، اور آگے آگے نبی علیہ السلام کی کشتی ہے، اور آپ السلام کی کشتی کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی، عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے ملا دو۔ جو فرماتے ہیں جو کشتیوں کے درمیان ملنے کی آواز ٹھک سے آئی ہے، وہ ابھی تک میرے کانوں میں آتی رہتی، وہ ابھی تک میرے کانوں میں آواز گونجتی ہے۔ تو جتنے با اخلاق اللہ والے ہوتے ہیں، یہ جتنے عبادت گزار ہوتے ہیں، اتنے با اخلاق بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں افراد و تفرید ہے، جو جہاں زیادہ عبادت کرنے لگتا ہے اخلاق کا جنازہ نکلنے لگتا۔ بہت سے با اخلاق ہیں لیکن نماز بھی نہیں پڑھتے اور حرام کھاتے ہیں۔ تو ہر پورا دین، جیسے ہم سر سے لے کر پیر تک، ناخن تک چاہتے ہیں سب چیزیں صحیح ہوں، ایک انگلی بھی کٹی نہ ہو، ایک آنکھ بھی خراب نہ ہو، تو اسی طرح پورا دین ہے۔ اگر پورا دین صحیح ہے تو یہ اللہ والا ہے۔ کوئی شعبہ، کسی شعبے میں بھی اگر لچک ہے، معاملات کی درستگی نہیں ہے، باقی ساری چیزیں صحیح، معاملات خراب ہیں، معاشرت خراب ہے، اخلاقیات خراب ہیں، تو پھر یہ چیزیں پھر آدمی کو ادھورا کر دیتی ہیں اور اللہ والا بننے سے مانے ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاق کی بھی اصلاح نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔